جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی شہید کی زندگی کا آخری خطاب جو کہ ان کی شہادت سے ایک دن قبل بمقام گلشن اقبال میں ہوا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث آتا. میں اس زمین کے اندر اپنی اس زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور ایسی مخلوق اس زمین کے اندر میں پیدا کرنے والا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کے ساتھ اس زمین کے اندر وہ مخلوق کری. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا قد ارسلیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ آپ اس زمین کے اندر ایسی مخلوق کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو اس زمین کے اندر فساد کرے گی اور اس زمین کے اندر خون بہائے گی. ونحن نقبل بحمدک، اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، تعریف بھی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس حقیقت سے واقف ہے تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر انسان کو انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، اور جنت میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی اہلیہ، ان کی بیوی حضرت حوا بھی تھی، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا، اور پوری نسل انسانی، یہ نسل انسانی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ نسل انسانی چلی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل انسانی کو زمین کے اندر پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق اور اس انسان کی پیدائش کا مقصد بھی متعین کر دیا کہ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، اور میرے رب ہونے کا الہ اور خالق اور مالک ہونے سے اقرار کرے. قرآن شریف نے لفظ دینے کے لیا بدون تاکہ یہ مخلوق یہ انسان اور جنات میری عبادت کرے، لیکن یہ عربی لفظ ہے عبادت. مخلوق اس کا حضور، اس کا مخلوق یہ ہے انسان بندگی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالق اور مالک ہونے سے اقرار کرے، اور انسان اس کے ساتھ یہ اقرار کرے کہ میں بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق اور اللہ کا غلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے. یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا اور اس کی پیدائش کا یہ مقصد متعین فرمایا تو اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے اور اس مقصد کے احکام اور آزاد کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سلسلے اس دنیا کے اندر شروع فرمائے. ایک سلسلہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا تھا، انبیاء کی اس دنیا کے اندر نبوت دے کر رسالت دے کر ان کو اس دنیا کے اندر دے دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سلام, جہاں سب سے پہلے انسان ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغام رکھا بھی ہے کہ اللہ کا پیغام مخلوق سے کا بھولا رہا ہے. نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری پیغمبر آخری رسول اور پیغمبر بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا اور اعلان فرمایا ماں بن ابا ولا رسول اللہ نبی فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرا نہیں کسی کی بات لاکھ فرمایا کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے اپنے رسالت کے لیے پیغام رسانی کے لیے انہیں منتخب کرنا اور وہ خاتم النبیین ہے کہ نبوت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اختتام کو پہنچا. اب آپ کے بعد کسی بھی معنی میں کوئی شخص نبی بن کر نہیں آ سکتا. تشریعی یا غیر تشریعی ضمنی یا ضروری کسی طرح آپ کی شخص نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آ سکتا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پیغمبر اور آخری پیغمبر ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسلام بھی اس دنیا کے اندر تشریف لایا. حضرت آدم علیہ السلام کے اسلام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کی شخص یہ پوچھے کہ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تسلیمات کی تعلیمات کا خلاصہ کیا رہا, یہ جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کون لوگوں نے بتا دیجیے کہ ان انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا رہا. تو علماء فرماتے ہیں کہ دو لوگوں سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کی زندگی کے احکام اور آداب سے آگاہ کرے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے احکام سے سکھلانا اور اللہ کی زندگی کے آداب اور طریقے سے سکھلانا, یہی ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. یہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کا خلاصہ. دوسرا سلسلہ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا کتاب کی نازل کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں اس دنیا کے اندر اتاری, کتابیں نازل فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام پر بھی صحیح اترے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل ہوئی, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور آخری کتاب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی. آخری کتاب آخری پیغمبر پر اور اس آخری پیغمبر کی تعلیمات سے جو رومر بنی ہوئی آخری کتاب ہے. یہ جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ان کتابوں کے مطابق بھی اگر کوئی شخص بھی پوچھے کہ ان کتابوں کے احکام اور ان کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کی تعلیمات اور ان کتابوں کے احکام و آداب کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کے احکام سے اور بندگی کے آداب سے آگاہ کرنا. مثال کے طور پر یہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے کہ ہم اس بات کا اظہار آغاز کرتے ہیں اور اپنی چھوڑ سے اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بندے ہیں. ہر بات پر اللہ تعالیٰ سے کام نکلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں, ثنا کرتے ہیں, اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کے کلام کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے سامنے شکر گزاری کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنی عقیدت کا, اپنی مخلوق اپنے مخلوق ہونے کا اور بندہ ہونے کا اقرار اللہ کے سامنے کرتے ہیں. کسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار اور اقرار ہے. زکات دیتے ہیں, اس میں بھی اللہ کی بندگی کا اقرار اور اظہار ہے. اللہ کے گھر کا ثواب کرتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار اور اظہار ہے. غلط یہ کہ عبادات کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے, اقرار کرتا ہے کہ میں بدل رہا ہوں. یہی وہ مقصد ہے, بندگی کا اظہار اور اقرار ہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی تکلیف کی, اس انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا, اس انسان کے لیے سب کچھ زمین کے اندر اور اس کائنات کے اندر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس انسان کی فائدے کے لیے ہے, اس انسان کی خدمت کے لیے ہے اور اس انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی کے لیے ہے. قرآن کریم میں یہ انسان فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا, کہ آپ یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کرے گی, تمہاری حاضر ہوگی اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر بنو گے, اللہ کی زندگی اور اللہ کی حاضریت کا تم اقرار اور اظہار کرو گے. اس لیے احساس کرنا قرآن کریم میں یہ احساس کرنا کہ آیا سب انسان الحمد رکھا ہوگا, فرمایا کہ انسان گمان کرتا ہے الحمد رکھا خدا کہ اس کو یوں ہی عادت اور بیکار کر دیا جائے گا. فرمایا کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ الگ میں جب میں ہوا ہے نہیں وہ لسان کو شفت ہے وہاں دے نہ ہم نج دے, اس انسان کے اوپر ہم نے جو کرم اور احسان کیے اس کو آنے دی, اس کو گواہ اللہ نے عطا کی, اس کو روز بھی اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کو راہ ہدایت اور ضلالت دونوں کی تعلیم دی کہ اس راستے پر چلو گے یہ ہدایت کا راستہ ہے اللہ تک پہنچو گے, اور اگر شیطان کے راستے کو اختیار کرو گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غضب کا راستہ ہے, اللہ کی رضا سے تمہیں دور کر دے گا. فرمایا کہ یہ سارے اختیارات جب ہم نے اس انسان پر کیے ہیں تو پھر بھی یہ انسان بھی سمجھتا ہے کہ میں بیکار پیدا کیے گیا ہوں, میں عادت پیدا کیے گیا ہوں, یہ اپنی تخلیق کے اور اپنی پیدائش کے مقصد سے انسان واپس کیوں نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ کے احکام کی خلاف ورزی یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس انسان پر تین غفلتیں طاری ہوئی ہیں. یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس انسان کے اوپر تین غفلتیں طاری ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ یہ انسان اپنی تخلیق کی مقصد سے غافل ہو جاتا ہے, اپنی پیدائش کے مقصد سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب اپنی تخلیق کی مقصد سے یہ غافل ہوتا ہے آنکھ کو بند کر دیتا ہے تو پھر یہ انسان سمجھتا ہے کہ میری تخلیق کو کوئی مقصد نہیں, لہٰذا دنیا کے اندر میں جو چاہوں کروں. ایک غفلت کے لیے دوسرے مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اوپر اس انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوں اور جس وقت میں جس مقام پر بھی میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھیج رہے ہیں, میں اپنے رب کے ساتھ میں ہوں اور میرا کون بھی عمل, میرا کون بھی قول, میری کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو سکتی. ہر بات میرے سینے کے اندر, میرے دل کے اندر اگر کوئی بات آتی ہے, خیال گزرا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھی واقع ہے. یہ انسان جب اس حقیقے سے اور اس حقیقت کے رب تک اختیار کرتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے جیسے یہ گناہ. اس لیے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عنوانات اس بات پر تشریح فرمائی اور مختلف طریقوں سے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ یہ یاد رکھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو, کہ یہ احساس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم افبار اور اللہ تعالیٰ کے ہم, کہ یہ احساس فرمایا کہ ان اللہ علیہ وسلم تعالیٰ صدور, اور اس قسم کے مختلف موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت انسان کو سمجھائی کہ تم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہو. کوئی کام اور کوئی عمل تمہارا, ہر کام تمہارے دل کا ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو سکتا. لیکن انسان ہم مسلمان کا اعتراف تو کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے غلط نہ ہوتے ہیں, اور اس بات سے جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. دیکھیے, اگر ایک آدمی کا ملازم ہو اور وہ ملازم یہ جانتا ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, اس وقت وہ ملازم مالک کے کارن خیانت نہیں کرتا, وہ خیانت سے بچتا ہے. اور جب اس کو یہ معلوم ہو کہ اس وقت مجھ پر کسی کی نظر نہیں, اس وقت میری نگرانی نہیں ہو رہی ہے, کوئی وقت اس وقت مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, تو اس وقت وہ خیانت کرتا ہے, کارن کرتا ہے, کرتا ہے. لیکن جب وہ اس حقیقت کو جانتا ہو تو مالک کو جو دیکھ رہی ہے اس وقت میں وہ خیالت کا انتقال نہیں کرتا. یہی صورتحال ہماری ہے کہ اگر دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے, اس بات کا استحضار ہر وقت ہم سب لے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبد اور بیکار پیدا نہیں کیا, ہماری تخلیق اور پیدائش کا ایک مقصد ہے, اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں اور اللہ کے علم میں ہیں. یہ اللہ کا دل میں بیٹھ جائے تو بے ظاہر ہے کہ یہ انسان خدا تبارک کی چوری کرتا ہے, اور جس سے یہ آواز آتی ہے کہ تمہارا رب میں بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت یہ ارتکاب نہیں کرے گا کبھی کا. یہ انسان اگر خدا کرتا ہے اور بھی غلط حرکت کرتا ہے, بنا ارتکاب کرتا ہے, لیکن اس کا دل اسے یہ مجبور کرتا ہے, اس کا دل اسے کہتا ہے کہ تمہارے رب میں بیٹھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا. یہی انسان دوسرے ایک ایک گناہ کر کے آپ ہو رہے ہیں, جب اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے رب مجھے دیکھ رہے ہیں, میری نگرانی ہو رہی ہے, میں اس کے علم میں ہوں, اس کے علم سے میں چھٹ نہیں سکتا, اس حقیقت پر جب یہ بات ہوگا اور یہ خیال سے جب اس کے اوپر برداری ہوگا تو پھر یہ انسان گناہ نہیں کرے گا. گناہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اس عقیدے سے یہ غافل ہو جاتا. اور تیسری غلط وہ اس انسان پر یہ کارن ہوتی ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ اس دنیا کے اندر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کفار خوش ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ چل دل انتظار کرو, یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم جو چاہے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور اسی بھی انکار فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی دنیا کے اندر رہنا پسند نہیں لگا. آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ ان سے پوچھتے لیے کہ کیا یہ لوگ جو آپ کی انتظار کرتے ہیں دنیا سے جا کر, کیا یہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے کل عمر علیہ وسلم وہاں تو ضرور جلا کراہ یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں سنتے ہیں علماء سے اس کی حقیقت اور اس کے مفہوم کو اس کے معنی کو ہم جانتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے وہ نہیں رہے اس دنیا کے اندر اور ہمارے والد صاحب جو فلاں جگہ تھے وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے اور وہ فلاں جگہ تھے وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے ایک دوسرے کو اپنے کاموں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں دفن کرتے ہیں اور کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا کی زندگی ختم فرما دیتے ہیں اور ہم قبر کو کھولتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں منکر نہیں وہ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب کون ہے تمہارا دین کون تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا حال ہے اور پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ حشر قائم ہوگا قیامت قائم ہوگا اور قیامت کے قیام کے بعد ہم سب جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے آمان نامے تقسیم ہوں گے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں آمان نامے تقسیم ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا آمان نامہ دائیں ہاتھ میں اسے دیا گیا فرمایا تو خوش ہوگا لوگوں کو کہے گا کہ آؤ میرا آمان نامہ پڑھ لو کتنا اچھے آمان کیے میں نے اور الٹے ہاتھ میں آمان نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ہائے میری ہلاکت میں ہلاک ہو میں تباہ ہوا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہوگا فریق ان کی جنت اور فریق ان کی سرائی ایک جماعت جنت کی ہوگی اور ایک جماعت جہنم کی ان سب چیزوں کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں ہم پر غفلت عائد ہو جاتی ہے اور غفلت کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اگر گناہ کے وقت گناہ کرتے وقت انسان اس بات کا استحضار کر لے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے مجھے مرنا ہے قبر میں اس کی پوچھ کر کروں گی اس کے بعد قیامت اپنے رب کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا اور رب کے سامنے پیش کیے جانے کے بعد میں نے اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے یہ سب کچھ ہمیں مستحضر ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان گناہ سے اپنی حفاظت کرے گا اور کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا لیکن یہ تین غفلتیں ہم پر طاری ہوئی ہیں ایک یہ غفلت کہ ہم اپنی تخلیق اور پیدائش کے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں دوسری غفلت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق غفلت سے ساری غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کوئی شخص کوئی بھی اس سے واپس نہیں یہ نہیں جانتے کہ ہم اللہ کے علم میں ہیں اللہ کے نظر میں ہیں اس کی نگہداری میں ہیں اور تیسری غفلت کی تاریخ ہوتی ہے کہ قیامت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا اپنے آہار کے متعلق جواب دہی کرنا اس حقیقت سے ہم قابل ہو جاتے ہیں یہ تین غفلتیں جب انسان کے اوپر تاریخ ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس دنیا کے اندر اس کی زندگی وہ بندوں والی زندگی نہیں ہوگی وہ بندوں کی زندگی نہیں ہوتی غفلت اس انسان پر طاری ہوتی ہے تو پھر اس انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے یہ میرا اپنے آپ کو فیصلہ کن حیثیت دے دیتا ہے اور وہی بات بن جاتی ہے جو فرعون نے کہی تھی فرعون نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو یہ نیل دریائے نیل میرے بچوں کے نیچے یہ دریائے نیل چل رہا ہے مصر کا میں مالک ہوں جس کو میں چاہوں مارا ہوں جس کو چاہوں زندہ کروں یہ سب کچھ میرے پاس ہے دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، انا ربکم الاعلیٰ. ہر میں سے ہر انسان، ہر آدمی اور ہر وہ انسان جو اپنی تخلیق کے سوائے کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیکھ رہا ہے حقیقت کو وہ بھول جاتا ہے. قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور میرے رب مجھ سے میرے اعمال کا حساب و کتاب لیں گے. اس حقیقت کو جب انسان بھول جاتا ہے تو ہر انسان کے اندر صرف فرعون کی صفت پیدا ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پاس فرعون کے پاس وہ قوت تھی، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ اللہ ربوں کو بلا رہا، ہمارے پاس قوت نہیں ہے. وہ میرے جی سب کا یہی چاہ رہا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس لیے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا نفس فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے. اس لیے مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ نفس مارا سب طرف فرعون نے، نفس مارا سب طرف فرعون نے، لیکن وہ آؤ مارا آؤ نے. بات یہ ہے کہ ہمارا نفس فرعون کے نفس سے کچھ کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس وہ اسباب نہیں، اس لیے ہم دے نہیں پا رہے. ورنہ آواز ہمارے جیسے چل رہے ہیں، جس روح پر ہم جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا، اور پوری پوری زندگی کی انسان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت کے خلاف زندگی ہے. اور یہی انسان ایک بزرگ کے بطور ارشاد کرنا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اختیار نہیں کرتے، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اختیار نہیں کرتے، فرمایا کہ اے لوگوں، اگر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کرے کہ بتاؤ میری شکل صورت تمہیں پسند نہیں تھی کہ تم نے میرے لیے شکل صورت نہیں بنائی، تو بتاؤ کیا جواب ہو، کیا جواب ہوگی اس سوال کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ میرے جیسی شکل صورت کیوں نہیں بنائی تھی، کیا تمہیں میری شکل صورت پسند نہیں تھی؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان ایک اس غفلت کو اپنے اوپر پڑھائی نہ ہونے دیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ غفلت انسان کو ہر وقت چاہیے کہ اس کا استحضار کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کا استحضار کرے کہ میری تخلیق اور پیدائش کا مقصد کیا ہے، میں نے رب نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور فرشتوں سے مجھے ساتھ فرمائے کہ انہی آدم مارا آدم وہ کیا بات کی جو اللہ کی عزت مٹی کو سمجھ کر رہا ہوں. اور تیسری غفلت یہ کہ ہم اس غفلت سے بچیں کہ یہ غفلت ہم پر دائی نہ ہو، ہم ہر وقت اس کا استحضار کریں کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے، مریں گے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہوگا، اور قبر میں سوال جواب حشر اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال جواب. ہمارے جو کچھ آنا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے آنا میں ملنے کا جا رہا ہے، اور سب کچھ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. بلکہ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف آنا میں پیش نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسان جب قیامت کے دن حدیث میں ثابت ہے کہ بات کو انکار کریں گے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا کہ خلاف ہونا ہم نے کیا ہی نہیں تھا، انکار کریں گے. فرمایا ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ وقت گزر جاتا ہے، تو گزرا ہاتھ نہیں آتا، جو وقت گزر جاتا ہے تو گزرا ہاتھ نہیں آتا. اس بزرگ نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ اپنے مریدین سے، اپنے شاگردوں سے اور اپنے محبین سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ آخر یہ وقت کہاں چلا جاتا ہے کہ تر ہاتھ نہیں آتا. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ گزرا صحابہ نہیں آتا تو بتا رہا کہاں جاتا ہے کہ صحابہ بھی آتا کہاں چلا جاتا ہے. اب کس کو معلوم ہوا کہاں جاتا ہے؟ تو کچھ دیر کے بعد خود ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ وقت ان آزاد کے ساتھ جو آزاد اس وقت کے اندر کیے جاتے ہیں یہ وقت ان آزاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر محفوظ ہو جاتا ہے. وقت کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ وقت ان آزاد کے ساتھ جو آزاد اس وقت کے اندر کیے جاتے ہیں یہ وقت ان آزاد کے ساتھ اللہ کے پاس جا کر محفوظ ہوتا ہے. اور جب قیامت کے دن ہم جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہہ رہے کہ ہم نے تو فلاں عمل نہیں کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو لوٹا دے گا, اس وقت کو اللہ کے پاس محفوظ ہے, اللہ اس وقت کو لوٹا دے گا اور ہم سے ہر آدمی اپنے آپ کو وہ گناہ کرتا ہوا اس حالت میں اپنے آپ کو دیکھے گا کہ اس گناہ کے اندر مشغول ہے. ہر آدمی اپنے اس بدعملی کے اندر اپنے آپ کو مشغول دیکھے گا, اس وقت مجھے لوٹا دیا جائے گا تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اس عمل کے اندر مشغول. تو یہ تین غفلتیں ہیں, یہ ساری انسان پر نہیں ہونی چاہیے ورنہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے. اور اگر یہ تین غفلتیں نہیں ہوتی تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار کر رہا ہوتا ہے. آج آدمی اس مسجد کی تعمیر نو یا اسی کی افتتاح ہے. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے سامنے اللہ کے آگے چلتے چلنے کا مقام ہے. مسجد کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی بندگی کا اقرار اللہ کے سامنے جہاں کرتا ہے وہ مقام, سجدہ جہاں کرتا ہے انسان وہ مقام. مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ, سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کر دیا, قبیل مسجد تعمیر کی, مدینہ منورہ پہنچے تھے وہاں آپ نے مسجد سب سے پہلا کام آپ یہ کیا مسجد کی تعمیر کی. مسجد کا مقصد ایک یہ ہوتا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ کی عبادت کی سوا کی اور کام نہ ہو. نمبر دو یہ کہ مسجد یہ مقام ہے قرآن کریم کے علوم اور قرآن کریم کے احکام سیکھنے کا, کہ انسان مسجد عالم کے ساتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے آگاہی حاصل کرے. مسجد مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سیکھنے کا, آپ کی سنت سیکھنے کا, آپ کی اتباع کا طریقہ سیکھنے کا. اور مسجد مقام ہے اس کا کہ انسان دوسرے انسان سے اپنی مسلمان بھائی کے حقوق سے آزادی حاصل کرے, ان کے حقوق کی آزادی کی فکر کرے اور ان کے رنگ میں, ان کے رنگ میں اور ان کی خوشی میں انسان شریف ہو. اس لیے اجتماع ہوتا ہے, جمع ہوتے ہیں تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو بھی آزادی نصیب فرمائے, ظاہری آبادی کی نصیب فرمائے اور عبادت کے ساتھ تعلیم اور عبادت کے ساتھ جو حقیقی آبادی ہے مسجد کی اللہ بھی نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا دے اور یہاں رہنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. واہو دعوائی الحمدللہ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.